السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے سب کا؟
الحمدللہ.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم پڑھیں گے فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، سورة النمل کی آیت ہے 40.
فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ،
یقیناً میرا رب بہت بے نیاز نہایت عزت والا ہے. یہ آیت حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنوں سے ایک مناظرے سے متعلق ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا، اس سے پہلے کہ آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹے میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا. پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ تخت اس کے پاس رکھا ہوا ہے، کہنے لگا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جس نے شکر کیا تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً میرا رب بہت بے نیاز نہایت عزت والا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو مسخر کیا تھا، اور ان میں سے بڑے بڑے سرکش جن جو تھے وہ آپ کے قابو میں تھے، مسخر تھے آپ کے لیے. تو ہوا یہ کہ جب ملکہ سبا کا تخت لانا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون اس کو میرے پاس لے کر آتا ہے؟ تو ایک دیو جو تھا اس نے کہا کہ میں، دیو کہتے ہیں بڑے جن کو، وہ بھی جن ہی ہوتا ہے، کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے میں آپ کے پاس اس کو اٹھا لاؤں گا. لیکن جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کہنے لگا اس سے پہلے کہ آپ اپنی آنکھ جھپکیں میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا. اب یہاں پہلے والے اور اس میں فرق کیا؟ وہ بھی بڑا قوی جن تھا لیکن اس کے پاس علم تھا. ایک قوت جسم کی ہوتی ہے اور ایک قوت علم کی بھی ہوتی ہے. ہم عام طور پر جو قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مال و دولت کے ذریعے یا کسی عہدے کے ذریعے یا پھر کسی شہرت کے ذریعے، بہت کم لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نالج از پاور، علم بھی ایک قوت، اور اللہ تعالیٰ علم کی وجہ سے درجات بلند بھی کرتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو علم دیے جاتے ہیں ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. اب یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے لیے کون سا درجہ پسند کرتے ہیں، جس پر آپ اس وقت ہیں یا اس سے اوپر والا. علم جو ہے وہ بدن کی راحت کے ساتھ نہیں آتا، علم کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، اور اوپر کے درجات پر جانے کے لیے بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے انسان کو. تو اگر آپ واقعی اس میں سنجیدہ ہیں اور حقیقی معنوں میں درجات کی بلندی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مزید سیکھنا پڑے گا، اور یہ سفر ساری زندگی جاری رہنا چاہیے، آخری دم تک. اس میں کمزوری نہیں آنی چاہیے، ہمت میں کمی نہیں آنی چاہیے، حالات کیسے بھی ہوں. اور یاد ہے اس شخص کا قصہ جس نے، کسی بزرگ کے بارے میں آتا کہ وہ کسی جہاز پہ سوار تھے، جہاز ڈوبنے لگا. پہلے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، بحری جہاز ہوتے تھے، کشتی پہ وہ ڈوبنے لگی اور وہ کتاب پڑھ رہے تھے. کسی نے کہا دیکھیں وہ ڈوب رہے ہیں، مرنے لگے اور آپ کتاب پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں پسند کروں گا کہ میں مرنے سے پہلے مزید علم حاصل کر لوں. تو اسی طرح وہ حدیث بھی آتی ہے جس میں آتا ہے نا کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ قیامت آ رہی ہے اور تمہارے ہاتھ میں اگر ایک پودا ہے لگانے کے لیے تو وہ بھی لگا جاؤ. تو اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ بہت آئیڈیل سچویشن ہو تو پھر ہم کچھ بنیں گے اور کچھ کریں گے، کسی یونیورسٹی میں جائیں گے تو ڈگری لیں گے تو پھر درجہ بلند ہوگا. ایک آیت بھی اگر آپ روزانہ یاد کر لیتے ہیں تو ہر آیت کے بدلے کیا ہوتا ہے؟ ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں 6000 سے زائد آیات ہیں، جن کو وہ ساری یاد ہیں تو ان کے درجات تو آپ سے پھر 6000 درجہ بلند ہی ہوں گے نا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف یہ نہیں فرماتے کہ وہ ایک اور جن بولا کہ میں اتنی دیر میں لے آتا ہوں، پلک جھپکنے کی دیر میں لے آتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور ہے الکتاب، لگتا ہے کہ آسمانی کتاب ہی ہے، اور جو علم کتاب سے حاصل ہوتا ہے وہ کتاب کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. یہ بھی ایک اہم بات ہے. یعنی بعض وقت ہم سوچتے ہیں نا، ہم گھر میں لیکچر سنتے رہتے ہیں، وہ سننا اور بات ہوتی ہے، لیکن کتاب ہاتھ میں رکھ کے باقاعدہ پڑھنا ایک اور ہی درجہ ہے، اور اس کے لیے حرص رکھنی چاہیے، کتابوں کا شوق رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس کے علم کا ذکر کیا بلکہ کتاب کا بھی ذکر کیا، کتاب کا علم تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم اور حکمت سے وہ کام کیا جا سکتا ہے جو دیگر قوتوں کے ساتھ نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی پلک جھپکنے کی دیر میں وہ تخت آ گیا، تو وہ دیکھ کر اپنے سامنے سلیمان علیہ السلام نے غرور اور فخر نہیں کیا، بلکہ اللہ کی نعمت کا اعتراف کیا کہ میرا کوئی کمال نہیں کہ مجھے ایسے علم والے ساتھی میسر ہیں، میری ٹیم اتنی نالجبل ہے، اتنی زیادہ پڑھی لکھی ہے. تو ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں جن کے پاس آپ سے زیادہ علم ہو. بعض وقت ہم اپنے آپ کو استاد سمجھ لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں آتا ہے بس ہمارا کام ہے صرف سکھانا، خود ہمیں اب ضرورت نہیں اور پڑھنے کی یا سیکھنے کی. امام احمد بن حنبل جو تھے، 70 سال کی عمر میں بھی جب کوئی پتہ چلتا شہر میں نیا محدث آیا ہے، کاغذ قلم اٹھا کے، سیاہی کی دوات اٹھا کے گلیوں میں اتنی تیزی سے چلتے جیسے کوئی جوان دوڑ رہے ہوں. تو ان سے پوچھا گیا کہ الا متى، کب تک آپ علم حاصل کرتے رہیں گے؟ کہا آخری سانس تک. اب یہ نہیں کرنا آپ لوگوں نے کہ شادی ہو گئی ہے، اب ایک بچہ ہے میرا اور ایک اور بھی آنے والا ہے، اب تو میں کتابیں اوپر الماری کے رکھ چکی ہوں کہ میرے بچے پھاڑ نہ دیں کتابیں، بس زندگی مکمل ہو گئی، ماں بن گئی، زندگی مکمل ہو گئی، دیٹس اٹ. نہیں، جاہل ماں بہتر ہوتی ہے یا پڑھی لکھی ماں بہتر ہوتی ہے؟ سبھی مانتے، سب نے ایک ہی آواز میں کہا. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ صرف کورس کی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے، فائدہ مند علم حاصل کرتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کو بھی قوت حاصل. اور کیا پتا اللہ تعالیٰ اس علم کی بنا پر آپ سے کوئی ایسا کام لے لے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں گے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے نہیں رہیں گے، آرام نہیں کرتے رہیں گے، یا صرف آرام طلبی نہیں کریں گے کہ اور آرام مل جائے. تو انہوں نے شکر کیا کہ اللہ نے مجھے علم والے ساتھی دیے. کیا آپ نے کبھی شکر ادا کیا کہ آپ کو اللہ نے علم والے ساتھی دیے جو آپ کے دائیں بائیں ہیں، یہ سارے علم حاصل کرنے والے ہیں؟ یہ زمین پر جنت ہے جہاں آپ کو اپنے ہم خیال لوگ ملے، اور وہ بھی علم کے حوالے سے. اس سے زیادہ خوشی دینے والی کوئی مجلس نہیں ہوتی، اور سکون دینے والی. آپ کسی شادی میں چلے جائیں، بڑے سے بڑے ہوٹل میں چلے جائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھا لیں، جب وہاں سے نکلیں گے تو ایک مردنی سی چھائی ہوگی دل پر، لیکن جب یہاں سے نکلتے ہیں تو ایک انرجی لے کر نکلتے ہیں. تو کسی نہ کسی علم کی مجلس سے جڑے ہی رہنا ہے. صرف کتاب پڑھنا بھی کافی نہیں، علم کی مجلس سے جڑنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہم اپنے آفس میں بیٹھ کے تو لیکچر سن لیتے ہیں، یہ نہیں کافی، کیونکہ جو لوگ علم حاصل کر رہے تھے نا، ان سے بھی ایک انرجی ایمٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور ید اللہ فوق الجماع، اور فرشتے جو ہیں وہ ایسی مجالس کو ڈھانپ لیتے ہیں. اور اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی مجلس کیسی تھی، اس میں کیسے لوگ بیٹھتے تھے، اور کس کس قسم کے ان کے لشکر تھے. تو بہرحال انہوں نے کیا کیا؟ شکر کیا، سمجھ گئے، حکمت تھی نا یہ، کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے ایسے ساتھی دیے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. کس بات پہ؟ اس نعمت پر، علم والے دوست، علم والے ساتھیوں کے ملنے پر. بہت سے لوگ مال والوں کو دوست بنانا پسند کرتے ہیں اس لالچ میں کہ ان سے شاید کوئی مال مل جائے، حالانکہ ضروری نہیں، وہ تو رازق اللہ ہے نا. تو لوگوں کا مال دیکھ کے ان سے دوستی نہ کیا کریں، کسی کا اچھے کپڑے یا جیولری یا بیگ یا جوتے، ان چیزوں پہ ریچھ کے دوستی نہ کیا کریں. بندے کو پہچانے، بندہ کون ہے. اور علم اور حکمت جو وہ آپ کو دے گا نا، وہ مال والا آپ کو کچھ بھی نہیں دے کے جائے گا، وہ اپنے کانٹے اتار کے آپ کو نہیں پہنائے گا، لیکن علم والے کے پاس بیٹھیں گے تو جو اس کے پاس کوئی اچھی بات ہوگی وہ آپ کو دے کے اٹھے گا. لہٰذا آپ گرو کر چکے ہوں گے، آپ کچھ پا کے اٹھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میری آزمائش ہو گئی کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہیں. ہم نے کبھی ایمانداری سے بتائی، کانشیسلی اس بات کا شکر کیا کہ اللہ نے مجھے ایسے ساتھی، ایسے دوست دیے، ایسے لوگ دیے؟ کانشیسلی کہ اللہ اس نعمت پر تیرا شکر. اور جس نے شکر کیا تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً میرا رب بہت بے نیاز نہایت عزت والا ہے. تو شکر جو ہے موجود نعمت کی حفاظت کرتا ہے اور گم شدہ نعمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ناشکری کرنے والوں پر بھی اپنا فضل کرتا رہتا ہے. تو ان ربی غنی بے نیاز ہے کس سے؟ لوگوں کے شکر ادا کرنے سے. اور کریم اپنی نعمتوں کا انکار کرنے والوں پر بھی کرم کرتا ہے، یعنی شکر گزاروں پر بھی فضل فرماتا ہے اور ناشکروں کو بھی کچھ نہ کچھ دیتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہم بیمار ہیں اور آپ کہتے ہیں فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، یہ کیوں پڑھیں؟ کیا کنیکشن بنتا ہے؟ بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں. آپ یہ سارے ذکر بھی پڑھیں گے، اللہ کی تسبیح کریں گے، اللہ کی توحید بیان کریں گے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یہ دراصل کیا ہے؟ آپ کی شکر گزاری اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے ایک خوبصورت تعلق. اور پھر کریم کا لفظ بھی ہے نا اس میں، کرم کرنے والا ہے. تو بیمار کو کیا چاہیے؟ اللہ کا کرم چاہیے، فضل چاہیے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکاریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرم فرمائے گا انشاءاللہ. تو ایک صفت ہے الغنی، یہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ایک نام ہے. غنی وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، جبکہ انسان سارے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اور ایک معنی اس کا ہے دوسروں کو غنی کرنے والا، ایک یہ کہ خود غنی ہے اور دوسرے دوسروں کو غنی کرتا ہے، دوسروں کو مال و دولت عطا کرتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہی ہے جس نے بے شک غنی کیا اور دولت دی، وہ اپنی نوازشوں میں کمی نہیں کرتا، اپنے بندوں کو اپنے فضل سے غنی کرتا ہے، آزمائش کے بعد نعمتیں عطا کر دیتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے غنا مانگتے رہنا چاہیے. اور بیماری میں غنا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یا اللہ تو مجھے اپنے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دے. ٹھیک ہے، جب تک آپ یہ دو معنی نہیں نہ سمجھیں گے تو آپ کو اس آیت کا کانٹیکسٹ شفا کی دعاؤں کے ریفرنس میں سمجھ نہیں آئے گا. کیوں اللہ کا نام الغنی یہاں پکاریں گے؟ تاکہ وہ آپ کو اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے، خود اپنی خاص رحمت سے، شفقت سے صحت عطا کر دے، آپ کا مسئلہ دور کر دے. اگرچہ یہ دعائیں شفا کے لیے خاص رکھی گئی ہیں، لیکن آپ یہ کسی بھی مسئلے میں پڑھ سکتے ہیں، آپ کی زندگی میں جو بھی کوئی مسائل ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ان خوبصورت ناموں کا ذکر کر کے، محسوس کر کے، یاد کر کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، آپ کا دل مضبوط ہوگا، آپ کے غم دور ہوں گے، آپ کی فکریں دور ہوں گی. اور کریم اپنی ذات میں سخی ہے اور دوسروں پر کرم فرمانے والا ہے. تو اللہ تو کرم کر دے. ہم بیمار کو دیکھ کے کہتے ہیں نہیں اللہ کرم کرے گا، ٹھیک ہے. تو فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بیماری میں شکر کیوں کرنا چاہیے، کوئی وجہ بتائے گا؟ میرا سوال ہے بیماری میں شکر کیوں کرنا چاہیے؟ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی، اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی، شکر ہے کہ وہ نہیں، یہ تو تھوڑی سی ہے. اور میں سوچ رہی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے فہم بھی دیا تھا، مال بھی دیا تھا، اتنے بے شمار چیزیں مسخر کی تھیں، لیکن تخت اٹھانے کا کام کسی اور سے لیا. تو اِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ہے، اللہ صرف بے نیاز ہے، باقی چاہے دنیا کے کتنے بڑے بادشاہ ہوں، ان کو دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے، ہم اکیلے کچھ نہیں ہیں. اور جب انسان دوسروں کے احسان کو یاد رکھتا ہے تو شکر گزاری اور بھی آتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا لوگوں سے نہیں چاہیے، اس کا مطلب نہیں آپ ان کی صلاحیتوں، قابلیتوں، ان کی نعمتوں کا انکار کریں، نہیں، اللہ آپ عطا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کو دکھ نہیں لگتا کہ فلاں بھائی میرے کام نہیں آیا، بہن میرے کام نہیں آئی، امی نے یہ نہیں کیا میرے لیے. نہیں، اس میں سارے انسان آ جاتے ہیں کہ اللہ تو ہے نا، تو دینے والا ہے. اور ایسا نہیں کہ بندوں سے ہمیں فائدہ نہیں پہنچتا، بہت فائدہ پہنچتا ہے. بے شمار ان گنت لوگوں کے ہم پر احسانات ہوتے ہیں جن کا ہم کبھی ذکر بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم توجہ اللہ کی طرف کر لیں. ایک علاقہ ہے جہاں پر لوگ کافی مزاروں اور بزرگوں اور پیروں اور ان لوگوں کے، یعنی پھندے میں کہہ لیں یا جو بھی، انہیں پتہ نہیں کہ شرک کر رہے ہیں کچھ. وہاں انہوں نے اس عشرے میں ہر طرف صرف تکبیرات شروع کر دی اور سب کو کہا اللہ سب سے بڑا ہے. اب آپ دیکھیے دو لفظ ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. تو جب ساری بستی، سارا شہر، سارا علاقہ، سارا گھرانہ، سارا محلہ یہ مان لے گا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر کیا شرک باقی رہے گا؟ کتنا خوبصورت طریقہ ہے شرک کو ختم کرنے کا. جب ہم مانیں گے اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر توجہ بھی اس کی طرف ہوگی، دعائیں بھی اس سے ہوں گی، توقعات بھی اس سے ہوں گی، اور اسی کی خاطر سب کچھ کریں گے، اسی کے نام پہ کریں گے، اسی کی رضا کے لیے کریں گے، اسی کی محبت میں کریں گے. پھر پورا پرسپیکٹو بھی چینج ہو جائے گا. تو یہ مت سوچے کہ یہ عشر ذوالحجہ میں کوئی ایک بس ریچول ہمیں نبھانے کے لیے دے دیا گیا ہے. یہ لائف چینجنگ ورڈ ہے اللہ اکبر, ہر چیز سے بڑا ہے اللہ.
ان اللہ علی کل شیء قدیر,
بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 ہے, اور قرآن مجید میں یہ مضمون بارہا دہرایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا ہے, پوری قدرت رکھتا ہے, کوئی چیز اللہ کی قدرت طاقت سے باہر نہیں. یہ آیت منافقین کے کانٹیکس میں آئی ہے. منافق جو ہوتا ہے نا, وہ چھوٹی سی تکلیف کو بھی بہت بڑی بنا لیتا ہے, بہت بڑی سمجھتا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو منافق جو ہوتے ہیں وہ صرف اچھے حالات میں کچھ کرتے ہیں, اور جب اندھیرا ہوتا ہے یعنی مشکل وقت آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, وہی رک جاتے ہیں, ان کی ساری پروگرس رک جاتی ہے اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں, آگے نہیں جاتے, آگے نہیں بڑھتے. پھر اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مشکل حالات میں کچھ نہ کرنے سے مسائل ختم ہو جائیں گے. نہیں, اللہ ان کی سماعت بصارت سب کچھ لے جا سکتا ہے, اللہ ان کو پکڑ سکتا ہے, پوری طرح قادر. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو محسوس کرتے ہیں, وہاں اللہ تعالیٰ کی قوت اور غلبے کو بھی محسوس کرنا چاہیے کہ اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے, اللہ سے نہیں مانگیں گے, تو یہ جس بیماری کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں یہ اللہ کی اذن سے آئی ہے, اور سب کچھ بہا کے لے جا سکتی, زندگی بھی لے جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ حسی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی اعضاء کو لے جا سکتا ہے, آنکھ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا آنکھوں کی بینائی جا سکتی ہے, اور اسی طرح کان, کسی بیماری میں کانوں کے اوپر کوئی تکلیف آ جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اچھی چیز کو خراب کرنے پر بھی اور خراب چیز کو اچھا کرنے پر بھی, بیمار کو صحت مند کرنے اور صحت مند کو بیمار کرنے پر قادر ہے, اور اس کے علاوہ بھی تمام چیزوں پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے القادر, القدیر, المقتدر, سب ایک ہی روٹ سے ہیں, اور قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے یہ نام بھی آئے ہیں, القدیر, قدیر کے علاوہ بھی. اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی کائنات میں ظاہر ہوتی ہے, اس کی تخلیق میں ظاہر ہوتی ہے کہ جو اس نے پیدا کیا ہے, جو کچھ اس نے بنایا ہے. جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے, کن فیکون, تو وہ ہو جاتی ہے. کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی. دل بھی اللہ کے کنٹرول میں, جدھر چاہے پھیر دے ان کو, وہ جو چاہے کرنا چاہے کر سکتا ہے, لیکن ہم وہ سب کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ تو اس پہ قادر ہیں کہ آپ اس تکلیف کو دور کر دیں, آپ تو کر سکتے ہیں نا, کوئی اور نہیں کر سکتا, آپ کر سکتے ہیں, آپ کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ سنے گا آپ کی دعا اور مشکل آسان ہو جائے گی. پنجابی کا لفظ رجے ہوئے, پتہ ہے رجے ہوئے, جو شکر گزار ہوتے ہیں نا وہ رجے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی نگاہوں میں بھی بھوک نہیں ہوتی, ان کے دل میں بھی کوئی لالچ اس طرح کی نہیں ہوتی, وہ جس سے ملتے ہیں بغیر کسی لالچ اور غرض کے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوئے اور ساری توقعات اللہ سے رکھتے ہوئے. پتہ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, جو ہی دل میں خیال آئے نا کسی موقع پر کسی کا کہ یہ میرے لیے کر دے گا, تو سوچا کریں یہ بڑا یا اللہ بڑا, اللہ چاہے گا تو یہ کرے گا, یہ اللہ نہیں چاہے گا نا تو اس کی طاقت قدرت اس کی کوئی نہیں, اس کو اس وقت کوئی اور کام پڑ سکتا ہے, وہ بیمار ہو سکتا ہے, وہ دنیا سے جا سکتا ہے جس پہ آپ نے توقع لگائی تھی. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا, کچھ لوگوں پہ بڑی توقعات ہوتی ہیں ہماری کہ یہ پتہ نہیں کوئی آسمان سے ستارے توڑ لائیں گے, ہوتی ہیں یا نہیں؟ ماں باپ سے ہو سکتی ہے, بہن بھائیوں سے ہو سکتی ہے, دوستوں سے ہو سکتی ہے, کلیگ سے ہو سکتی ہے, کسی سے بھی, لیکن عین اس وقت جب آپ کو ان کی شدید ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں نہیں ہوتے, آپ کی ضرورت کے وقت آپ کے پاس نہیں ہوتے, پھر عموماً کیا ہوتا ہے, دل ٹوٹتا ہے. آپ دیکھیں بعض اوقات لوگوں کی حقیقی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. مثلاً ایک خاتون ہے, اس کا بچہ پیدا ہونے جا رہا ہے, بالکل آخری دنوں پہ ہے, اور ملک کے حالات خراب ہو جاتے ہیں, ہسبینڈ کو بارڈر پہ کال کر لیا جاتا ہے. اب وہ کس سے شکایت کرے گی, کس سے شکایت کرے گی وہ کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا, کہ میرا تو پہلا بچہ پیدا ہونے والا تھا اور میں اتنی تکلیف سے گزروں گی, اور خاص طور پر جو ڈلیوری کا ٹائم اور وقت ہوتا ہے نا, رہ رہ کے اس کو یاد آئے گی کہ اگر میرا ہسبینڈ ہوتا تو حالات کچھ اچھے ہوتے, مجھے انکریجمنٹ ملتی, اس کو میرے اس دکھ میں شریک ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے، تو بس دکھی، اداس، پریشان، کیا ان ساری کیفیات سے وہ واپس آ سکتا اپنی ڈیوٹی سے؟ نہیں آ سکتا. ایسے کچھ اور بھی مجبوریاں ہوتی ہیں لوگوں کی کہ جن سے آپ کو بڑی توقع ہوتی ہے نا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اس وقت تو فلاں کام آ جائے گا، فلاں میری مدد کر دے گا، اور وہ غائب ہوتا ہے وہاں سے کیونکہ وہ بھی کمزور ہے. لیکن اگر آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہے نا تو فوراً آپ کے دماغ شفٹ کرے گا، اچھا وہ نہیں، اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ کوئی اور بندوبست کر دے گا، کچھ اور ہو جائے گا، فکر نہیں کرو، فکر کی ضرورت نہیں. آپ اپنے آپ کو بول کے کہیں گے ڈونٹ وری، فکر نہیں کرو، کچھ نہیں ہوتا، ہو جائے گا یہ بھی کام. تو توقعات کے ٹوٹنے پر آپ نہ ٹوٹیں، اپنے آپ کو نہ توڑ دیں، کیونکہ ایک ہستی ہے جس سے امید رکھ کے کبھی انسان بدبخت نہیں ہوا. ولم اکم بدعائک ربی شقیا. کون کون سی سچویشنز ہوتی ہیں جب لوگ آپ کا دل توڑ کے چلے جاتے ہیں، دوستی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ آپ الہدا میں آ گئی ہیں، آپ نے سکارف لے لیا ہے، گاؤن پہن لیا ہے، اور میں تو پینٹ شرٹ میں ہوں، تو ہم اب کٹھے نہیں چل سکتے. آپ کہیں پر رشتہ ڈالتے ہیں اور وہ آگے سے انکار کر دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ مالک ہے. دل میں اتنا بھی نہ لائیں، سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، پھر دیکھیں وہ رب کیا کرتا ہے، وہ آپ کو راضی کر دے گا. لوگوں کے ٹھکرائے جانے پر کبھی نہ ٹوٹیں، رب ہے، جب تک رب پر ایمان اور یقین ہے تو رب اسے بہتر کرے گا. اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. بری خبر سن کے تو سب سے پہلے یہ پڑھے. جب کسی سے مالی مدد مانگتے ہیں، آپ مقروض ہوتے ہیں یا کسی وجہ سے، اور ان کے پاس ہوتا بھی یا پھر بھی نہیں دیتے، جب بیماری میں کوئی حال نہ پوچھے، کوئی دوا نہ لا کے دے، کوئی خیال نہ کرے، خصوصاً اگر بچے یہ سب کچھ کر رہے ہوں، کیونکہ عام طور پر نا قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، یہ مان لیجئے، یہ اللہ کی بات ہے، یقین کر لیجئے. باقی کیا ہے، آپ فائدہ دیں گے تو وہ راضی ہیں، اور اگر آپ نے تھوڑی سی بھی کوئی بات کر دی تو وہ سب کچھ بھلا دیں گے جو آپ نے ان کے لیے کیا. اور اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا تو آپ کا دل نہیں ٹوٹے گا، اور اگر آپ ان سے کچھ لینے کے لیے کر رہے تھے تو پھر مشکل ہے.
واللہ غالب علی امری.
اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے. غلبہ، قوت، اقتدار صرف اللہ کا ہے. یہ سورت یوسف کی آیت نمبر 21 ہے. اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو عزت اور احترام کی جگہ دو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. اور یوں ہم نے یوسف کو سرزمین میں ٹھکانہ دیا، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی حقیقت سکھا دیں. اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے. لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اکثر لوگ، زیادہ لوگ نہیں جانتے، نہیں مانتے، نہیں سوچتے کہ اللہ ہر کام پہ غالب ہے، حکم اللہ ہی کا چلتا ہے. ان الحکم الا للہ. اکثر لوگوں کو نہیں پتا، یعنی آپ کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا وہ کسی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، ایسی نہیں چیزیں ہو رہی ہوتی. لیکن اکثر الناس لا یعلم، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیوں ہو رہا میرے ساتھ اور اس کے بعد کیا آنے والا ہے. جو یہ جان لینا، جو اللہ پر اعتماد کر لینا کہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اس سچویشن میں ڈال رہا ہے اور اس مشکل میں ڈال کے مجھے نکالنے والا ہے، یعنی یہ تو مانی ہوئی بات ہے نا کہ رات کے بعد سویر تو ہونی ہونی ہے کہ نہیں ہونی، جیسے نہ ہوئی وہ تو پھر قیامت ہی ہوگی نا. تو جیسا یہ یقین ہے نا آپ کا کہ رات کے بعد دن نے نکلنا ہے، سورج نے نکلنا ہی نکلنا، بس یہ چند گھنٹے مشکل کے ہیں، یہ چند دن، یہ چند سال قحط کے ہیں، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. آج مشکل ہے، کل آسانی ہوگی، کیونکہ انما مع العسر یسرا. جب یہ یقین ہو جائے گا نا، بہت ساری یقین کیا، تو وہ مشکل جھیلنا بھی آسان ہو گیا، اسمائل کرنے لگیں گے اس میں. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر احسان فرمایا جب ان کو اپنے بھائیوں کے چنگل سے نکال کے مصر پہنچا دیا، اور مصر کے ایک معزز شخص کے گھر میں، تاکہ وہ عزت سے پرورش پائیں، نہ کہ غلام بن کے حقیر اور رسوا ہو کر زندگی گزارے. تو اللہ نے ان کے اندر ایک ایسا مقام رکھا تھا کہ ان کو جس نے خریدا اس نے بھی عزت دی. اسی لیے اپنی بیوی سے کہا اس نے، اکرمی مثوا ہو، اسے اچھا ٹھکانہ دو، عزت اور احترام کی جگہ دو. جگہ سے مراد یہ نہیں کہ وہ فلاں کرسی پہ بیٹھنے دو اس کو، وہ عزت کی جگہ ہے، یہ نہیں مطلب. کیا یعنی یہ اس گھر میں رہے گا، چاہے میں اسے خرید کے لایا ہوں، لیکن یہ غلام کی حیثیت سے نہیں ہوگا، بلکہ ایک معزز ہستی کی حیثیت سے، یعنی اس کے پورے رائٹس ہوں گے، فیملی ممبر کی طرح کنسیڈر کیا جائے گا. یہ کوئی چھوٹی سی بات تھی، بالکل اجنبی ملک، اجنبی شہر، اجنبی گھرانہ، اجنبی لوگ، اجنبی زبان، کبھی شاید خواب میں بھی نہ دیکھا ہو وہ شہر یا ملک جہاں پہنچا دیے گئے. لیکن اللہ ہے نا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لوگ ذلیل کرنا چاہتے ہیں کنویں میں پھینکتے ہیں. کنواں سطح زمین سے نیچے ہے نا, اندر نیچے جانا, مائنس, کنواں مائنس ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو پلس کر دیتا ہے, عزت والی جگہ دیتا ہے, عزت کا مقام دیتا ہے, لوگوں کے دل میں آپ کی عزت ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ, اللہ غالب ہے نا اپنے کام پر. شفا کے کانٹیکسٹ میں کیسے سمجھیں گے اس کو, کہ اگر آج میری بیماری ہے تو یہ بیماری اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے, وہ جب چاہے کن فرمائے اور یہ بیماری ساری دور ہو جائے. اور کچھ بیماریاں حیرت انگیز طور پہ ٹھیک ہوتی ہیں, اچانک ٹھیک ہو جاتی ہیں. ہم دعا بھی پڑھتے ہیں نا, انہ لا یذل من والی, اللہ وہ شخص ذلیل ہو ہی نہیں سکتا جس کا تو دوست بنے. روز پڑھتے ہیں, کبھی یقین سے پڑھیں نا تھوڑا سا, کہ اللہ عزت کا مالک تو ہے, مالک الملک تو ہے, غالب تو ہے, قادر تو ہے, قدیر تو ہے, تو پھر میں کس فکر میں پڑی ہوئی ہوں کہ یہ کام نہیں ہونے کا, پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب یوسف علیہ السلام کو دیکھیے, بھائی کنویں میں گرا رہے ہیں, قافلے والے چرا کے ساتھ لے جا رہے ہیں, بازار مصر میں حقیر سی قیمت لگا رہے ہیں, عورتیں مکر و فریب کر کے ان کو مجرم ثابت کر رہی ہیں, جیل کے داروغے پکڑ کے لے جا رہے ہیں. امیجن کریں کہاں کہاں سے گزرے ہیں یوسف علیہ السلام. اس وقت کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک دن مصر کے تخت پہ بیٹھے گا؟ اللہ غالب ہے اپنے کام. اللہ کے ہر کام میں کوئی مصلحت ہوتی ہے, کوئی حکمت ہوتی ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے. ایسے ہی نہیں ہوتا زندگی میں کچھ, جب بھی کوئی غیر معمولی حالات آئے نا, سوچے اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی, یہ میرے ساتھ ہوا تو ہوا کیوں. آپ کی پینسل گم ہو جائے مثلاً, تو پریشان ہونے کے بجائے کیا سوچے, ہوا کیوں, کیا ہوا, میری غلطی کہاں ہے, اللہ تعالیٰ مجھے کیا سکھانا چاہتے ہیں, امیڈیٹلی لرننگ اپرچونیٹی. ہم یہ ساری باتیں بھول کے کیا کرتے, تم نے دیکھی میری پینسل, ہائے میری پینسل کہاں گئی, میں اب کیا کروں گی, میں کہاں سے لکھوں گی, اور کہاں نیچے جاؤں خرید کے لاؤں, کیا مشکل ہے, کیا مصیبت ہے, اتنا سارا کام رہتا تھا, پینسل کو اسی وقت ہی کھونا تھا, پتہ نہیں کون اٹھا کے لیں گے, مجھے لگتا ہے وہ فلاں آیا تھا نا میرے کمرے میں, اس نے اٹھا لی ہوگی. یعنی کس طرح کی باتیں سوچتے ہیں نا ہم, اور ایک دوسرا کیا, اللہ مالک ہے, چلو دیکھتے ہیں کچھ اور سوچتے ہیں, ساری چیزیں کٹ, اللہ مالک. جب اللہ کو آپ مالک بنا لیتے ہیں نا ہر چیز کا, تو پھر آپ کی ملکیت سے وہ نکل گئی. اللہ مالک ہے کہنا کوئی رٹا رٹایا جملہ نہیں, اس کا معنی کیا ہے, اللہ مالک ہے, کہ ہر چیز کی اونرشپ اسی کی ہے, حتیٰ کہ میرے یہ ہاتھ, اس کی بھی میں مالک نہیں ہوں, اللہ مالک ہے. میرا وجود اللہ مالک ہے, میری بولنے کی صلاحیت اللہ مالک, میری سوچنے کی صلاحیت اللہ اس کا مالک ہے, ہر چیز کا مالک اللہ ہے. ایسا سوچنے والا کبھی غرور تکبر فخر کرے گا اپنے علم پہ, طاقت پہ, کہیں مال و متاع پہ, کسی بھی چیز پہ؟ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ ان سب چیزوں کو میری اولاد اللہ مالک ہے, اس کا کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے, غم بھی نہیں رہیں گے. ہمیں غم کیوں لگے رہتے ہیں, کیونکہ ہم سوچتے ہیں ہم مالک ہیں اور یہ ہمارے نام لگی ہوئی ہے چیز, اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو ہماری بدنامی ہو جائے گی. نہیں, اللہ مالک ہے. کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے, کوئی خوفناک خبر آ کے سناتا ہے, فلاں آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہے, اللہ مالک ہے. تو اللہ کو مالک سمجھے اور اپنی ملکیت سے چیزیں باہر نکالیں. جب کسی بھی چیز کا سمجھیں گے نا مالک اللہ ہے, تو پھر جب کوئی اور مالک ہوتا ہے نا کسی چیز کا, اس چیز سے آپ کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ کتاب, میں اس کی مالک نہیں ہوں نا, جو بکتی ملکیت اللہ نے دی ہوتی, میں اس کی مالک نہیں ہوں, لہذا میں ادھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی, گمے یا رہے مجھے کوئی فکر نہیں, کوئی پرواہ نہیں, کیوں, میں اس کی مالک ہی نہیں. لیکن اگر میری اپنی کتاب یہاں رکھی ہو تو میں کیا کروں گی, اٹھا کے رکھوں گی جیب میں, ساتھ لے جاؤں گی, بیگ میں رکھوں گی, پھر دیکھوں گی لے آئی ہوں نا, رہ تو نہیں گئی. دونوں فرق ہے نا درج عمل. جب آپ نے اپنی ہر چیز کا مالک اللہ کو بنا دیا تو پھر کیا ہوا, پھر فارغ ہیں آپ, آپ اس کی کیئر کریں گے, لیکن اگر وہ کہیں آگے پیچھے بھی ہوگی تو اللہ مالک ہے, مجھ سے لے لی, اللہ نے کسی اور کو دے دیا تو اللہ مجھے اجر دے گا اس کے کھونے پر. سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ سارے جملے ہم بولتے ہیں, ہم سب کہتے ہیں اللہ مالک ہے, لیکن اللہ کو مالک بناتے کوئی نہیں ہے. میرے افیئرز کا, میرے معاملات کا, میرے مسائل کا, ہر چیز کا مالک وہی ہے. اور جب اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو فعال لما یرید ہے, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, اور جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو سمندر بھی غرق نہیں کرتا. موسیٰ علیہ السلام کا صندوق دیکھ لیں, آگ نہیں جلاتی. ابراہیم علیہ السلام کا وہ چتا دیکھ لیں جس میں انہوں نے پھینکا تھا. پہاڑ بلند ترین ہونے کے باوجود نہیں بچاتا. نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھ لیں. مچھلی ڈائجسٹ نہیں کرتی. یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں. بے نکاح عورت بچہ جن دیتی ہے جو آگے جا کے ایک نبی بنتا ہے. مریم علیہ السلام کو دیکھ لیں, دودھ پیتا بچہ بولنے لگتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں, 300 سال سے زیادہ سوئے ہوئے لوگ اٹھ کے باتیں کرنے لگتے ہیں. اصحاب کہف کو دیکھ لیں, سورج تھم جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جب گھوڑوں کو وہ پیار کر رہے تھے نا نماز کا وقت, صحیح بخاری میں روایت ہے, چاند شق ہو جاتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ, یہ سارے واقعات پتہ ہیں نا, یہ ہوئے ہیں نا, یہ یقینی باتیں ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی میریکل کر سکتا ہے, یقین بڑھانا. اور اس سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا. ولا یخاف عقباہا, کسی کام کو کرنے کے بعد اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے اس سے بھی وہ نہیں ڈرتا. ہم تو ڈرتے ہیں نا کہ اگر فیل ہو گئی تو میری جاب چلی جائے گی یا کچھ اور. وہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے. کس کو اٹھا کھڑا کیا تھا؟ عزیر علیہ السلام کو. مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, جوڑ 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 سکتا ہے اور انگلیوں کے پور تک بنا سکتا ہے, فنگر پرنٹس. تو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, کیونکہ حکم اس کا چلتا ہے, بادشاہی اس کی ہے. لہ الملک, بیدہ الملک, تؤتی الملک, تنزع الملک. وہ دنیاوی بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ جو خود محتاج ہے. چاہے تو قریب سے یوسف علیہ السلام کا پتہ نہ چلے کہ کنویں میں ہے, اور چاہے تو میلوں دور خوشبو آنے لگے ان کو یوسف کی, انی لا اجد ریح یوسف, اور اس کی تدبیر ہر چیز پر غالب ہے. آپ کو پتہ ہے کہ امام احمد بن حنبل دشمن کی قید میں تھے, 70 سرکاری ججوں نے ان کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا کہ ان کو قتل کرنا چاہیے. ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا, اے مامون اسے قتل کر دو, قیامت کے دن اس کا خون میرے ذمہ کر دو. لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا. فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا, ان کی سب کی چالوں سے اللہ نے ان کو بچا لیا. آج احمد بن حنبل کو تو دنیا جانتی ہے, وہ 70 قاضیوں کو کون جانتا ہے؟ کچھ پتا ہے آپ کو ان کا نام؟ تو بات یہ کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بیماری آ گئی یا تنگی آ گئی, تکلیف آ گئی, آسانی ہو جائے گی. اس کے بعد آپ اور زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے, زیادہ بہتر صحت آپ کو مل جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ تکرار کے ساتھ فرماتے ہیں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ایسا ہی ہونا ہے, اور آگے نہیں ابھی سے ہی کئی آسانیاں ہو جائیں گی. تو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عید مبارک کرے, اور آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہو, اور آپ کی دعائیں بھی بہت اچھی ہوں, اور آپ کی دعائیں قبول ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندگی بھر کے لیے اپنا بندہ بنا کے رکھے, اور لوگوں کی غلامی سے اور مال کی غلامی سے اور دنیا کی شہرت کی غلامی سے اللہ ہم کو نجات دے. بہت شکریہ. بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.